حبیب خدا خاتم الانبیاء با آواز بلند صلوات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات الله محمد محمد ایک مرتبہ اور بلند قرآن حکیم کی اس آیت کے ضمن میں جو توحید حق صمدی کی جامع ترین آیت ہے آیت الکرسی، اس کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری پوری ریاضت کی سمت یہ ہے کہ ہم اسرار قیومیت کو پا سکیں. قیومیت حق سبحانہ و تعالی، جو اس اسم گرامی الحی القیوم کو سمجھ لے یا جس پر اس اسم گرامی کی ایک ذرا سی بھی تجلی ہو جائے، اس اسم نورانی اور اس اسم کمالی اور اس اسم جمالی کی ایک چھوٹ پڑ جائے تو واقعاً دل جام جم ہو جائے، پھر دل وہ ہو جائے گا کہ جام جم کی تشبیہ ناقص رہ جائے گی. میں پھر اس بات پر تاکید کروں گا کہ جتنے اسماء حسنہ ہیں وہ سب اس ایک الحی القیوم میں سموئے ہوئے ہیں، اور اس اعتبار سے زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، اور عالم ہستی کا، بساط وجود کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو احاطہ اسم مبارک الحی القیوم میں داخل نہ ہو. جس ذات پاک کے ایک اسم کی وسعت کا یہ عالم ہے وہ ذات پاک کیسی نامتناہی ہوگی. بہت سے مطالب ہیں, بہت سے مضامین ہیں جو کبھی بین السطور اشارہ کرتا ہوا گزر جاتا ہوں اور اس کا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو تفصیل سے گزارش کر سکوں. مثلا میں نے یہی گزارش کی تھی کہ الحی کا اطلاق زندگی کی بسیط ترین سطح پر بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے لغوی اعتبار سے, لیکن القیوم کا اطلاق تبھی ہوگا کہ جب تمام کمالات حیات اپنی آخری معراج کی منزل پہ پہنچ چکے ہوں. گزشتہ شب ایک جوان یا نوجوان نے سوال کیا کہ یہ بات لغوی اعتبار سے تو درست ہے, لیکن کیا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں یہ تدریج اور ارتقا بھی متصور ہے؟ سوال بہت اچھا. جب ایسے سوالات آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. اور یہ تو جملہ یاد ہوگا نا کہ جب سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو گھبرایا نہ کیجیے, کیسا ہی سوال ہو یہ سوال بھی آپ کسی بازار سے خرید کے تو لاتے نہیں. اگر سوالات دل دماغ میں آ ہی جاتے ہیں, آپ روک لگانا بھی چاہیں تو یہ رکتے نہیں. کسی بھی دروازے سے سوالات کا ہجوم نہیں رک پاتا. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سوالات کا ہجوم ہے اسی لیے تاکہ آپ کو ایک بڑے دروازے تک پہنچائے. سوالات کا ہجوم کسی روک سے, کسی اوٹ سے, کسی دروازے سے رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہجوم آپ کو ایک بڑے دروازے تک پہنچانے کے لیے ہے. اور وہ دروازہ ہے وہ جس سے بڑا کوئی دروازہ ہی نہیں, وہ دروازہ ہے جس سے اونچا کوئی دروازہ نہیں ہے, وہ ایسا اونچا ہے کہ اس کا نام ہی علی ہے. تو سوالات آتے ہیں, آنے دیجئے, علمی سوالات کی قدر کیجئے. علمی نہ ہو تو لاحول پڑھ دیجئے, نسخے تو ہیں آپ کے پاس, لاحول بھی سبھی صحیح پڑھیے گا. لاحول کا زیر زبر بھی درست رہے. دیکھیے میں بار بار جو ٹوکتا ہوں, ٹہوکا دیتا ہوں, نیش زنی یا نشتر زنی کرتا ہوں, مجھے آپ کے دل کو دکھانے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے, مگر سوچتا ہوں کہ کہیں چبھ تو جائے نشتر, فائدہ تو ہو, ثمرہ تو ظاہر ہو, کوئی انقلاب تو آئے, تہذیبی انقلاب, تعلیمی انقلاب, فرہنگی انقلاب, کچھ سطح زندگی بلند تو ہو، کچھ سطح ذہنی بلند تو ہو۔ دیکھیے جب میں ٹوکتا ہوں آپ کو تو میرے ذہن میں آقا سرکار سید الشہداء کا ایک جملہ، آقا کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ فرمایا ہے، من احبک نہاک ومن ابغضک اغراک، جو تمہیں چاہے گا دل سے، جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں بری باتوں پہ ٹوکے گا۔ من احبک نہاک، جو محبت کرے گا وہ روکے گا ٹوکے گا۔ ومن ابغضک اغراک، اور جو تم سے بغض رکھتا ہوگا وہ تمہیں فریب دے گا۔ وہ تمہیں دھوکا دے گا۔ تمہاری اندر اچھائی زیادہ نہیں ہوگی مگر وہ اتنی تعریف کرے گا کہ تم یہ باور کر لو کہ اب اس کے آگے تو اچھائی کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارا سفر ارتقاء رک جائے گا۔ دیکھیے بیجا داد، حد سے زیادہ تعریف بہت بری چیز ہے، جس میں آپ سب مبتلا ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ،
دیکھیے اس پر بھی واہ واہ ہو رہا ہے، بیماری کتنی گہری ہو چکی ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، پروردگار آپ کے گھر کے آنگنوں کو ہنستے بولتے بچوں سے ہمیشہ آباد رکھے، اور جو آغوشیں خالی ہیں پروردگار ان آغوشوں کو اپنی نعمتوں سے بھر دے۔ بچوں کی تربیت کا اصول بھی یہ ہے، ہمیشہ صرف واہ واہ سبحان اللہ بیٹا کیا کہنا شاباش یہ سب نہیں چلتا، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنی خوبی بچے میں ہو اتنی شاباشی دیجئے، اور فوراً آخر میں ایک جملہ کہہ دیجئے، بیٹا یہ تو کچھ نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ تم اچھا کر سکتے ہو۔ یہ جملہ نہ بھولیے گا کہنا، بیٹا یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا مگر تم اس سے کہیں زیادہ اچھا کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی خیال رکھیے کہ دوسروں کا حوالہ نہ دیجیے گا، دیکھو بیٹا یہ تم نے کیا، اس نے تو تم سے اچھا کیا۔ یہاں حسد پیدا ہوگا۔ دیکھیے تربیت کے دو اصول ہیں، ایک آپ نے دیکھو اس نے کتنا اچھا کیا، تم نے اچھا کیا مگر اس نے تم سے زیادہ اچھا کیا، یہاں پیدا ہو جائے گا حسد یا احساس کمتری۔ اور جب آپ کہیں گے بیٹا تم نے بہت اچھا کیا مگر تم ابھی اس سے بھی اچھا کر سکتے ہو، تو یہاں پیدا ہوگا اعتماد، خود اعتمادی۔ باہر سے کوئی ریفرنس لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے بہت اچھا کیا لیکن اس سے اور اچھا کر سکتے ہو۔ کبھی مقابلہ میں دوسرے کو نہ لائیں، واضح ہے؟ تو بہرحال اتنی تعریف کیجئے ہر ایک کی۔ بہت سے بچے میں نے دیکھا ہے، یہ تجربہ عرض کر رہا ہوں، خاندانوں میں صاحبزادے بڑے ہونہار تھے، پالنے ہی میں اندازہ ہوتا تھا کہ ہونہار ہیں، اور اس کے بعد جو ذرا بڑے ہوئے تو ایسے برباد ہوئے کہ جس کی حد نہیں۔ معلوم ہوا وہ شروع میں جو واہ واہ سبحان اللہ ہوئی اتنی ہوئی کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں تو علامہ ہو گیا۔ اب میرے مقابلے میں کسی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، علم کل کے درجے پہ فائز ہو گیا، یا جس فیلڈ میں بھی تھے۔ ایک مصرع کہہ لیا تھا ٹوٹا پھوٹا، لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ انہوں نے خود کو میر انیس سے بڑا شاعر سمجھ لیا۔ کاغذ پہ رنگ گرا لیا تھا آپ نے اتنی تعریف کی کہ انہوں نے خود کو दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट समझ लिया, हर फील्ड में यही है। उतनी तारीफ कीजिए जितने का इंसान मुस्तहिक हो, बच्चा मुस्तहिक हो, ठीक है ना। अब इसके बाद खामोश बैठे रहिएगा, सलावत पढ़िए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, का ये जुमला भी सादा सा जुमला, मन अहब्बा का नहाक, जो तुम्हें चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा, मोहब्बत करेगा तुमसे, वो तुम्हें रोकेगा। वमन अबगदा का अगराक, और जो तुमसे बुग्ज़ रखेगा, वो तुम्हें फरेब देगा, धोखा देगा, तुम्हें गुरूर में मुब्तला कर देगा। बज़ाहिर मालूम होता है कि ये सिर्फ अखलाकी या समाजियाती मसले की तरफ हुजूर रोशनी डाल रहे हैं, मगर इन्हीं जुमलों की गहराई में उतरते चले जाइए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ज़िंदगी एक वहदत का नाम है, ज़िंदगी एक वहदत का नाम है। हकीकत ज़िंदगी तजज़िया पज़ीर नहीं है, हकीकत ज़िंदगी को रेज़ा रेज़ा या रेशा रेशा तकसीम नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी एक वहदत है, इसलिए जब ज़िंदगी एक वहदत है तो समाजियाती मसाइल से लेकर और इलाहियाती मसाइल तक हर एक में किसी न किसी रुतबे पर जाकर एक गुना सिनखियत पैदा हो जाती है, यानी यकसानियत पैदा हो जाती है, मुमासलत पैदा हो जाती है, सिनखियत पैदा हो जाती है। वाज़ है, यहाँ मौला फरमा रहे जो तुम्हें चाहेगा वो रोकेगा टोकेगा, जो तुमसे बुग्ज़ रखता होगा वो तुम्हें फरेब में मुब्तला करेगा। ये जुमला अगर कान में पड़ा रहे और फिर फुरू दीन में आए कि वाजिबात में से एक है नहीं अनिल मुनकर, एक है अम्र बिल मारूफ, हमें अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। अक्सर बच्चे चिढ़ जाते हैं माँ बाप से, या नौजवान चिढ़ जाते हैं हम जैसे तालिब इल्मों से, लीजिए आफत आ गई, ये हराम वो हलाल, ये कीजिए वो ना कीजिए, इस वक्त उठिए बिस्तर पे, क्या सुबह के वक्त नींद आती है, ख्वाब शीरें छोड़िए, उठिए अजान दीजिए, नमाज पढ़िए। उस वक्त बाज़ ऐसे ही, बाज़ की बात कर रहा हूँ, बाज़ ऐसे ही बच्चे होते हैं कि उन्हें सुबह के वक्त बाप का चेहरा अच्छा नहीं लगता, शाम के वक्त अच्छा लगता है। और सुबह के वक्त जब वो सो रहे होते हैं गहरी नींद और बाप जगाता है नमाज के लिए, तो उस वक्त बाप का ना चेहरा अच्छा लगता है ना बाप की आवाज़ अच्छी लगती है। और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बहरहाल अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। ये शफ़क़त इलाहिया का तकाजा है, ये महब्बत इलाहिया का तकाजा है, ये लुत्फ हक का तकाजा है। अब देखिए मैंने तीन चार लफ्ज़ें इस्तेमाल कर ली, यूं ही तो नहीं। बाज़ हज़रात समझते हैं कि बस मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करने से बात बन जाती है, अभी मुतरादिफ अल्फाज लाता हूँ तो उसकी वजह है। लुत्फ जब मैंने कहा तो ये इल्म कलाम की एक इस्तिलाह है, महब्बत जब मैंने कहा तो ये इल्म इरफान की एक इस्तिलाह है। परवरदिगार आलम का ये हुक्म अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, दूसरे तमाम अहकाम की तरह उसकी महब्बत इलाहिया और लुत्फ इलाही पर मबनी है। बतौर खास अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर लुत्फ हक है, लुत्फ इलाही है। लुत्फ किसे कहते हैं, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग, और फिर डिक्शनरी मीनिंग से हट कर कल्चरल मीनिंग क्या क्या है इसकी। आप तो चाय भी पीते हैं तो कहते हैं लुत्फ आ गया, खाना खाते हैं लुत्फ आ गया, लुत्फ को आपने मादी मज़े के मानी में ले लिया है। अब वो हकीकत में है या नहीं है, यह अलग बहस है। लुत्फ इल्म कलाम की मखसूस इस्तिलाह में कहते हैं कि वो इक्तिजाए मशीयत रब्बानी जो मखलूकात को उसकी ताअत से करीब लाने में मदद करे, मासियत से बचाने में मदद करे, नाफरमानी से रोकने में मदद करे बग़ैर जबर के। ये लफ्ज़ लुत्फ की इस्तिलाह में जो लताफत है उसे दर्क कीजिए। एक होता है जबर के साथ रोकना, एक होता है जबर के साथ इताअत लेना, जबर के साथ बंदगी कराना। एक ये कि नहीं, जबर नहीं, बंदे को ज़रा भी किसी सतह पर जबर का एहसास न हो और वो मासियत से रुके, मासियत न करे या इताअत बजा लाए। ऐसा माहौल बनाना, ऐसे हालात, ऐसे शरायत पैदा कर देना कि बग़ैर जबर इताअत कर सके, बग़ैर जबर के मुनकरात से रुक सके, इसका नाम है लुत्फ। तवज्जो है, यानी ये जबर का न होना तारीफ लुत्फ में शामिल है। और अब अगर इसी इस्तिलाह को देखें तो अल्लाह ने नबी क्यों भेजे? इल्म कलाम के माहिरीन कहते हैं बर बिनाए लुत्फ, अल्लाह पर हादी मुकर्रर करना क्यों जरूरी है? बर बिनाए लुत्फ। अब जो लोग इल्म कलाम में इस कायदे लुत्फ के कायल नहीं हैं उनकी मुश्किल अपनी है, सबके सब कायल नहीं हैं। लेकिन इल्म कलाम इस्लामी में एक बड़ी तादाद ऐसे उलमा, ऐसे मुफक्किरीन, ऐसे फ़लासफ़ा और ऐसे मुतकल्लिमीन की है जो कायदे लुत्फ़ के कायल हैं और इसे एक कायदा समझते हैं। कायदे लुत्फ़ बुनियादी तौर पर इल्म कलाम का कायदा है, चाहे वो और उलूम में भी इस्तेमाल होता हो। और इस कायदे में सबसे मशहूर मिसाल और अहम तरीन मिसाल, मशहूर हवाला और अहम तरीन हवाला ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का है, मुहक्किक़े तूसी। दो तूसी हैं, तूसी तो बहुत हैं मगर दो तूसी ज़्यादा मशहूर हैं, एक शेख तूसी एक मुहक्किक़े तूसी। एक हैं शेख उत्ताइफ़ा और एक हैं उनको कहा गया अल-अक़्लुल हादी अशर। एक ख्वाजा तूसी हैं, एक शेख तूसी। शेख तूसी फ़कीह हैं, मुहद्दिस हैं, रिजाली हैं, मुफस्सिर हैं। शेख उत्ताइफ़ा, शेख तूसी, शेख अबू जाफ़र, ये मशहूर कौल ये कि हौज़े इल्मिये नजफ़ के बानी हैं, ये मशहूर कौल है। मैं इस कौल का कायल नहीं हूँ, ये मशहूर कौल है। नजफ की सरजमीन पर गरी के अहाते में तो हौज़े इल्मिया की बुनियाद खुद बाब मदीनतुल इल्म अली इब्ने अबी तालिब ने रखी। एक बुलंदर सलावत पढ़ने में हौज़े इल्मिया नजफ़ को उसके कमाल के दर्जे तक पहुँचाने में, उसके अहिया में, उसकी तजदीद में, उसको ज़िंदा करने में हज़रत शेख उत्ताइफ़ा अबू जाफ़र तूसी का अपना कंट्रीब्यूशन है, उनका कारनामा है, उनका हिस्सा बहुत बड़ा है। वो पहले बगदाद में रहा करते थे, उसके बाद बगदाद में हालात नासाजगार हो गए तो نجف اشرف ہجرت فرمائی. ہجرت کے نتیجے میں جب عالم ہجرت کرتا ہے تو مدرسے آباد کرتا ہے. ہجرت فرمائی تو وہاں انہوں نے مدرسہ آباد کر دیا, اور وہ اس طرح آباد ہوا کہ آج تک آباد ہیں. یہ ہیں شیخ طوسی. دوسرے محقق طوسی خواجہ نصیر الدین, وہ ان کے بعد آئے ہیں. وہ علامہ حلی کے استاد بھی ہیں, شاگرد بھی. ایک علم میں انہوں نے ان کی شاگردی کی, تو ایک علم میں انہوں نے ان کی شاگردی کی. علامہ حلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد ہیں, خواجہ نصیر الدین طوسی علامہ حلی کے شاگرد ہیں. دونوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا. یہ خواجہ نصیر الدین طوسی وہ ہیں کہ جنہوں نے غالباً دنیا میں سب سے پہلے اسپیس اسٹڈیز کے لیے, ایسٹرو فزکس کی راہیں کھولنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے آبزرویٹری قائم کی تھی, اور بے پناہ کنٹریبیوشن ہے ان کا ریاضیات میں, میتھمیٹکس میں, اور دوسرے تمام علوم میں, تمام علوم میں, یہاں تک کہ علم عرفان میں بھی. عارف, فلسفی, فقیہ, متکلم, ریاضیداں, سائنسداں, جامع, ایسی جامع شخصیتیں تاریخ بشری میں بہت کم ہوئی ہیں, خدا کی قسم بہت کم ہوئی ہیں. لیکن میں ایک جملہ عرض کر دوں, جب بھی ایسی شخصیتوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں, کرامات بیان ہوتے ہیں, ان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں, ان کے خصائص بیان ہوتے ہیں کہ یہ بھی جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے, تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, سب قبول کر لیتے ہیں. سب لکھتے ہیں کہ جناب ہاں بہت جامع کمالات شخصیت تھی, جامع العلوم تھے, بحر العلوم تھے, ہر علم و فن میں دستگاہ تھی, کمال کے درجے پہ فائز تھے. جہاں نام علی ابن ابی طالب آتا ہے, وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب وہ کیسے سمجھ میں آ گئی, یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتی. اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص تعصب ہے, اور اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں ظرف میں یا ظرفیت میں کہیں کوئی نقص ضرور ہے. اور کیا کہا جائے, یہ بات میں بہت دل سوزی سے کہہ رہا ہوں, نہ یہ کوئی طنز ہے نہ تشنیع. مجھے ترس آتا ہے اس انسان پر جو علی سے آشنا نہیں ہوتا. کیسی محرومی سی محرومی ہے, کیسی محرومی سی محرومی ہے. انسان علی ابن, اور جب پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں, کسی سے کہیے, معلوم ہے شہرت بہت ہے, ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, خوب تقریریں کرتے ہیں, عربی زبان میں بہت مہارت ہے, قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں, سب کچھ بیان کرتے ہیں, جب کہیے کہ جناب کبھی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا کوئی قول کوٹ نہیں کیا, فرماتے ہیں ہمیں کہیں ملا ہی نہیں. ملا ہی نہیں, نظر ہی نہیں آیا, ملتا ہی نہیں ہے. سب کچھ نظر آتا ہے, علی کے اقوال نظر نہیں آتے. سب کچھ نظر آتا ہے, اہل بیت کے ارشادات نظر نہیں آتے. سب کچھ نظر آتا ہے, سرکار ابو عبداللہ الحسین کے ارشادات نظر نہیں آتے. اس کے صرف ایک معنی ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے مجھے کہنے دیجئے, جیسے یہ بالکل اعتماد سے کہہ رہا ہوں, اگرچہ اسلوب خطیبانہ ہو سکتا ہے, لیکن علمی اور منطقی دلائل ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس بھی ہیں, اس لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں. آقا کا ایک جملہ ہے مشہور, پروردگار سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے مالک, اے پروردگار, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یہ کس کا جملہ ہے؟ مولا کا جملہ ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے. اے اللہ, اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پا لیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ یہ تو مقام الوہیت کا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دامن تاریخ میں، انسانوں کی فہرست میں، اولیاء اللہ کی فہرست میں، جس نے علی کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا۔ جس نے علی کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کو پا لے اور مصطفیٰ سے بیگانہ رہ جائے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی تک پہنچ جائے اور رب علی سے بیگانہ رہ جائے۔ اس لیے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا جنگوں کے بارے میں، حضرت علی نے کتنی جنگوں میں شرکت کی، کتنی جنگوں کی سربراہی کی، کتنی شمشیر زنی کی، لیکن جب بھی علی نے تلوار اٹھائی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے لیے بس۔ یعنی علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت نظر حق کر دی تھی۔ اور اگر صفات کا کی تقسیم تسلیم کر لی جائے تو گویا شجاعت نظر اللہ کر دی تھی اور صبر اپنے لیے بچا کے رکھ لیا۔ اور تمام ائمہ اہل بیت کی شان یہی ہے، تمام ارکان اہل بیت نبوت کی شان یہی ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ میں تو گزارش کر رہا تھا قاعدہ لطف کے بارے میں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے قاعدہ لطف پر روشنی ڈالی ہے اور تفصیل سے یہ قاعدہ لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بہت سے حضرات نے اس قاعدے پہ گفتگو کی ہے، یہ قاعدہ لطف، لفظ لطف ذہن میں رہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ جب قیومیت حق پہ گفتگو ہوگی تو مسئلہ خیر و شر کا بھی آئے گا، مسئلہ جبر و اختیار کا بھی آئے گا، مسئلہ قضاء و قدر کا بھی آئے گا۔ جب سنبھالنے والی ہستی ایک ہی ہے، ہر چیز وہی سنبھالتا ہے، وہی مالک ہے، وہی ملک ہے، وہی مقتدر ہے، وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی رازق ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، تو پھر انسان سوچنے میں مجبور ہوگا کہ پھر ہمیں اختیار کتنا ملا، ہم جو کچھ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اور جیسے ذہنوں میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ شر کا خالق بھی اللہ ہے، توجہ ہے۔ کل میں نے گزارش کر دی تھی، اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شر کا خالق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ خیر محض ہے، اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ خیر ہوگی، وہ حق ہے، وہ جو چیز خلق فرمائے گا وہ حق خلق فرمائے گا، وہ حق ہے، وہ جو چیز نازل فرمائے گا وہ حق نازل فرمائے گا، برحق نازل فرمائے گا، حق کے ساتھ نازل فرمائے گا۔ چنانچہ پروردگار عالم کی خود اس سلسلے میں قرآن مجید میں آیات میں وضاحت موجود ہے کہ ہم نے یہ نظام زمین و آسمان، یہ نظام کائنات جو خلق کیا ہے وہ حق کے ساتھ خلق کیا۔ اور باطل نہیں خلق کیا۔ اور دوسری طرف جو کتابیں نازل فرمائیں، شریعتیں اتاریں، ان کے لیے بھی اعلان فرمایا کہ ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ یہی لفظ مبارک الحی القیوم کی جستجو جب قرآن مجید میں کریں گے تو پہلی منزل پر آیت الکرسی میں هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له मा फिस समावात व मा फिल अर्द, ये सब गोया हय्य कय्यूम की तकवीनी जिहत की तरफ इशारा है, कायनाती हकायक की तरफ इशारा है। सूरह आल इमरान की आयतें पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, नज़ल अलैकल किताब बिलहक मुसद्दिकन लिमा बैन यदैह وانزل التوراة والانجيل من قبل। यहां भी वो हय कय्यूम किताब नाजिल करने वाला है आप पर, हय कय्यूम कायनात बनाने वाला है, हय कय्यूम किताब नाजिल करने वाला है। ये तकवीन भी हय कय्यूम की है, वो तंजील भी हय कय्यूम की है। तो जब सब कुछ हय कय्यूम का है तो फिर इख्तियार का मसला आएगा, जबर का मसला आएगा, कज़ा व कदर का मसला आएगा। इसलिए ये मसाइल आएंगे, लेकिन इन मसाइल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि वो हय कय्यूम है, हकीम भी है, वो हय कय्यूम भी है, रऊफ़ भी है, वो हय कय्यूम है, जब्बार भी है, वो हय कय्यूम रहीम भी है। मुमकिन नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ज़हन नाक़िस न उसकी ज़ात का इहाता कर सकता है, न उसके औसाफ़ का इहाता कर सकता है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि बग़ैर जबर के कानून नाफिज हो, लेकिन हम निज़ाम कय्यूमियत हक में देखते हैं कि वो लुत्फ़ से कानून नाफिज करता है। वो लुत्फ से कानून नाफिज करता है, जबर से कानून नाफिज नहीं करता। जबर से क्या करता है? इसमें मुबारक अल जब्बार के मानी मालूम है आपको? जाबिर आपकी जबान में और अरबी में भी जाबिर किसे कहते हैं? जाबिर कहते हैं जुल्म सितम करने वाले को। हक सुबहाना व तआला के इसमें मुबारक अल जाबिर के मानी अगर ढूंढने हो तो कम से कम दुआए जोशन कबीर में इस फ़िक्रे को देख लीजिएगा, या जाबिर अल अज़्मिल कसीर, ए टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब उर्दू में सोचते रहिएगा तो अल्लाह को क्या समझिएगा। उर्दू में तो जाबिर के एक ही मानी है, जाबिर यानी जबर करने वाला, ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म सितम करने वाला जाबिर है। लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला के नामों में जो लफ्ज़ जाबिर है उसके क्या मानी है? जाबिर, यही इमला है, जीम अलिफ बे रे जाबिर, वही रूट वर्ड जीम बे रे। लेकिन क्या है? या जाबिर अल अज़्मिल कसीर, ए टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने वाले। वो जबर से काम लेता है तो जबर सिर्फ इसलिए करता है कि उसके रहमत के तकाजे पूरे हों। उसका नाम कहार है तो सिर्फ इसलिए है ताकि वो रहमत और लुत्फ के तकाजों के लिए कहर करे। इसलिए वहां इताअत के लिए जबर नहीं है। इताअत और फर्माबरदारी और गुनाहों से बचने के लिए सिर्फ लुत्फ के तरीके इस्तेमाल किए गए, लुत्फ के तरीके। इस दीन की असास लुत्फ पर है, रहमत पर है। कैसे हैं वो लोग जो इस दीन को कहर और जबर का दीन करार देते हैं? कहर और गलबे का दीन नहीं है, लुत्फ और मोहब्बत का दीन है। जितना निज़ाम हक में कय्यूमियत हक में डूबते चले जाएंगे आपको हर जगह लुत्फ इलाही का, मोहब्बत खुदावंदी का तजर्बा होगा, कहीं जबर का एहसास भी नहीं होगा। आगोश मशीयत आगोश मादर से कहीं ज़्यादा लतीफ़ है। آغوش مشیت آغوش مادر سے کہیں زیادہ لطیف ہے. مشیت کے تقاضوں کو سمجھیں تو صحیح. دیکھیے اب ایک گریز کرتے ہوئے کچھ مطالب کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں. تکوین اور تشریع میں کیا سنخیت ہے, کیا یکسانیت ہے؟ کل مثال دی تھی میں نے کہ لوہا یا فولاد آپ کے جسم میں بھی ہے, یہ لوہا یا فولاد اس عمارت میں بھی ہے, محل میں جس میں آپ رہتے ہیں. صورتیں الگ الگ ہیں, کیفیتیں الگ ہیں, عنصر وہی ہے. ایک لطیف بحث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کاش یہ ہدیہ ہمارے جوان لے کر جائیں. اس عالم میں کتنے عناصر ہیں بالتحدید کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. یوں ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان آرگینک کیمسٹری کا دروازہ بند ہو گیا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ تھک گئے ہیں تو تھکن کا اعتراف کیجئے. آپ کی جستجو رک گئی ہے, آپ کی یہ آنکھیں کام نہیں آ رہی ہیں زیادہ. ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ اور یہ سب جو ہیں ان کی حدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ نئے ایلیمنٹس ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان آرگینک کیمسٹری کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے. ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بند ہو گیا ہے. پہلے چار عناصر کا تصور تھا جو ناقص تصور تھا, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہی کامل تصور تھا. آگ, پانی, ہوا, مٹی. اور شیطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آگ افضل ہے یا مٹی. اس کے بعد عناصر کا تصور آگے بڑھا اور معلوم ہوا کہ یہ عناصر بسیط نہیں ہیں, یہ سمپل ایلیمنٹس نہیں ہیں, یہ تو مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے یا کیا ہے, بسیط عناصر کچھ اور ہیں. تو بسیط عناصر کی جستجو ہوئی تو معلوم ہوا کہ عناصر تو 100 سے زیادہ ڈسکور ہو گئے. 100 سے زیادہ, کچھ زیادہ تک پہنچ گئی فہرست. 117 یا 118 یا 119 یا 121, یہ سب کہنا فضول ہے. اس میں کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں, جس میں تابکاری ہوتی ہے, شعائیں نکلتی رہتی ہیں. کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں کہ جو شعاؤں کو قبول کرتے ہیں, کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں جو شعاؤں کو قبول نہیں کرتے. کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں کہ جن میں سے الیکٹرک کرنٹ جو ہے رد ہوتا ہے, اور کچھ وہ ہیں جن میں سے رد نہیں ہو سکتا. ایلیمنٹس بے شمار ہیں اور ان کی پراپرٹیز بھی بے شمار ہیں. دیکھیے ہمیشہ لفظ بے شمار سے گھبرایا نہ کیجیے. صلوات پڑھ دیں. یہ سب جو ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں, یہ کہاں کی کس دنیا کی باتیں ہیں؟ یہ کائنات مادی و محسوس جو نظر آتی ہے, جس کو چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تول سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں, اپنے قدموں سے روند سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, بگاڑ سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں, یہ دنیا ٹھیک ہے. اس کے ایلیمنٹس, ایک اور دنیا ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے, جو اس سے کہیں بڑی ہے, چھپی ہوئی ہے آپ کے اندر. اس میں بھی ایلیمنٹس ہیں مگر انہیں ایلیمنٹس کہا نہیں جاتا. یہاں ہر ایلیمنٹ کی پراپرٹیز الگ الگ ہیں نا. لکڑی میں سختی ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی فولاد میں ہے. پتھر میں سختی ہے لیکن وہ فولاد کی سختی سے مختلف ہے. پانی میں بہاؤ ہے مٹی میں نرمی بھی ہے اور ایک طرح سے سختی بھی ہے. مٹی پانی سے مل کے کبھی نرم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی سخت بھی ہو جاتی ہے. یہ سب ترکیبات ہیں نا, یہ سب بچوں کو سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں. آپ کے نفس کے اندر وہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب, صلاۃ وسلام نے فرمایا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفی کم طول عالم الاکبر, کیا تم اپنے کو ایک چھوٹا سا حقیر سا مادی وجود سمجھتے ہو, ایک جرم. اتزعم انک جرم صغیر, چھوٹا سا جرم, چھوٹا سا مادی وجود, جبکہ یا واو حالیہ ہے, وفی کم طول عالم الاکبر, جبکہ تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے, ایک بڑا عالم تمہارے اندر تہ در تہ لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے, پوشیدہ ہے. تو جب یہ اس حی و قیوم نے جو کائنات خلق فرمائی, یہ مادی کائنات اس میں کتنے عناصر ہیں؟ سینکڑوں. یہ ہیں عناصر, اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں آپ کی, آپ کے نفس کے اندر. جسم اور نفس میں بھی فرق ہے. جسم میں تقریباً وہ تمام عناصر ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں, اور ہر عنصر کا اپنا ایک رول ہے, ہر عنصر کا اپنا ایک رول ہے. جس طرح عمارت بنانے میں صرف لوہے سے عمارت نہیں بنتی, مگر لوہا بھی عمارت میں کام آتا ہے اور اس کا ایک خاص عمل ہے. پتھر کا اپنا ایک خاص کام ہے, اور چیزوں کا اپنا ایک خاص کام ہے. اسی طرح جسم انسانی میں تمام ایلیمنٹس ہیں جو ایک طرف جسم کو شکل و صورت عطا کرتے ہیں, جسم کو بناتے ہیں, جسم کے لیے ضروری ہیں. دوسری طرف یہ عناصر جب کم اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی نفسیات بدلنے لگتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بات ذرا سا سنگین تو ہو گئی, لیکن وہ جو قیومیت کا مسئلہ ہے نا, وہ اصطلاحوں میں تھوڑی حل ہوگا, وہ تو انہی مثالوں سے حل ہوگا. میرے سامنے ایک طبیب, پرانے قدیم طبیب جن کی مثالیں اب کم ہو گئی ہیں, ماہر طب, ماہر علم طب میں, ماہر طبیب, جنہوں نے ابن سینا کی کتابوں پر بہت تحقیق کی تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے سامنے کا واقعہ یہ, ایک بچہ آیا, اس کی عمر یہی تقریباً 20-22 برس کی ہوگی. اس نے کہا کہ آپ حکیم ہیں, میں کیا عرض کروں, مجھے کوئی جسمانی بیماری تو نہیں معلوم ہوتی, لیکن ایک عجیب کیفیت ہے, خودکشی کرنے کا دل چاہتا رہتا ہے. یہ کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا, بیٹے آپ کا جگر خراب ہے, جائیے جگر کا ٹھیک سے علاج کیجئے, یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. وہ بچہ چلا گیا, میں بیٹھا تھا وہاں پر, ظاہر ہے میں علم طب کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, یا تھا تھوڑے عرصے کے لیے, پھر مشیت کو کچھ اور منظور تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب, اس نے کہا کہ مجھے خودکشی کا دل چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے ختم ہو جاؤں, مر جاؤں, مار لوں خود کو, ہلاک کر لوں. آپ کہہ رہے جگر کا علاج کرو. مسکرائے, کہا ہاں بالکل صحیح کہا میں نے, دیکھیے کچھ دنوں کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا, اگر اس نے صحیح علاج کر لیا, اگر صحیح دوا ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جسم میں خون کے اندر یا اور جو ہارمونز ہیں ان کا کچھ ایسا کمبینیشن ہے کہ کبھی کبھی انسان کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے, اگر صحیح علاج ہو تو صحیح سوچنے لگے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کیا ہے, ایلیمنٹس سے, اس کے توازن سے, جسم کے توازن سے نفس کے توازن کا کتنا رشتہ ہے. اسی لیے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں صحت مند جسم ہی میں صحت مند عقل پروان چڑھتی ہے. بیلنسڈ صحت مند जिसमें मुतवाजिन अक्ल परवान चढ़ती है। तो ये बात यूं ही नहीं थी, ये हकीकत रखती है। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। अभी बात नफ्सियाती है, वो कह रहा है ख़ुदकुशी का दिल चाह रहा है या रोने का दिल चाह रहा है या हंसने का दिल चाह रहा है। बहुत से लोगों को जुनून की सी कैफियतें हो जाती हैं, अगर सही इलाज हो जाए तो दुरुस्त हो जाए। हमारे यहाँ तो ज़ईफ़ुल एतिक़ादी ये है कि जहाँ ज़रा सी जुनून की सी कैफियतें हुई वहाँ कहते हैं कि आसेब आ गया, ढंग से इलाज नहीं करते और ख़ुद माशरे का आसेब बनते चले जाते हैं। और जिन लोगों का फ़ायदा होता है वो आप जानते हैं। अब मसला इससे आगे, ये है नफ्सियाती अमराज, इसके बढ़ के कुछ और भी है आपके पास? है, वो हैं अखलाकी कदरें, शुजाअत, वफादारी, हिल्म, बुर्दबारी। ये चीज़ें आप ही के वजूद में हैं। जिस तरह और हर सिफत इंसानी शख्सियत की तश्कील में एक ख़ास रोल प्ले करती है, जिस तरह इमारत में लोहा, पत्थर, सीमेंट, हर चीज़ का अपना एक रोल है, जब सारे अनासिर जमा हो जाते हैं और सलीके से तरतीब पाते हैं तो मज़बूत मकान बनता है, उसी तरह तमाम औसाफ जब रूह में होते हैं तो शख्सियत की तामीर होती है। वो शख्सियत जिसे इंसानी शख्सियत कहते हैं, इंसान इस जिस्म का नाम नहीं है। ये जिस्म तो ज़रा सी मुशाबहत के साथ इंसान और बंदर में मुश्तरक है। इंसानी पैकर औसाफ से बनता है, इल्म, हिल्म, करम, जूद, सखावत, शहामत, हिम्मत, तवज्जो, वफा, ये तमाम औसाफ हैं अखलाकी। और ये औसाफ अखलाकी वही हैसियत रखते हैं इमारत रूह बशरी के लिए। जो ये अनासिर फौलाद और पत्थर और पानी, ये अनासिर इस खारिजी कायनात के लिए जो हैसियत रखते हैं, वही हैसियत इंसानी शख्सियत की तामीर के लिए इन अकदार की है। इसलिए सिर्फ मादी ग़िज़ा पे इक्तफा नहीं की जा सकती, आप इक्तफा नहीं कर सकते सिर्फ मादी ग़िज़ा पर, रूहानी ग़िज़ा भी ज़रूरी है, दर्स इल्म भी ज़रूरी है, दर्स मारिफत भी ज़रूरी है, दर्स वफ़ा भी ज़रूरी है, दर्स शजाअत भी ज़रूरी है। और ये दर्स जो इंसानी शख्सियत की तामीर करते हैं, ये कहीं और नहीं हासिल होता। इस वक्त वाहिद मकतब मकतबे हुसैन है। बात समझ में आ रही है? ये मादी कायनात की तामीर, ये मादी महल की तामीर, ये कसर, ये महल, ये मकानात, इनके लिए कुछ एलिमेंट्स ज़रूरी हैं, इनके लिए लोहा और पत्थर और लकड़ी और बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसे इंसानी मकीन के लिए, मकान के लिए वो ज़रूरी है। मकान और मकीन, मकीन के लिए मकान ज़रूरी है और मकान के लिए मकीन ज़रूरी है, मगर इसमें ज़्यादा अहमियत मकीन की है। मकान मकीन खल्क नहीं कर सकता, मकीन मकान तख्लीक कर सकता है। मकीन की इमारत, मकीन की तख्लीक में जो अनासर हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वह इल्म, शजाअत, वफा, ये चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें ये किसने खल्क की? इल्म कहाँ से लाते हैं आप? जब मकान बनाते हैं तो मटेरियल ख़रीदने के लिए कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, जाते हैं। अल्लाह आप सबको अच्छे बड़े वसी मकानात अता फरमाए। गालिबन मासूम ही का इरशाद है, फरमाया वुसअतुद्दार रहमा, घर की वसअत रहमत है, घर वसी होना चाहिए। और अगर किसी वजह से नादारी की बिना पर घर वसी ना हो तो दिल बहरहाल तंग ना हो। वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत होगी, अगर घर वसी ना हो तो दिल तंग ना हो। लेकिन घर भी वसी हो और दिल भी तंग, दिल भी वसी हो तो इसी को कहते हैं नूरुन अला नूर। और अगर घर वसी हो और दिल तंग हो तो वो घर अजाब हो जाता है, हु हु करने लगता है। बहरहाल बात मकीन की हो रही थी। जब ये मटेरियल, जब ये मकान बनाते हैं तो आप कहीं से मटेरियल लेने जाते हैं, जब मकीन की तामीर करें तो कैसे करें? दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, दुनिया भर का मसला है ये। खूब मेहनत करके, दिन रात एक करके आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा के आप अपनी नस्लों के लिए पैसा, मकान, ज़मीन, बाग, जायदाद छोड़कर जाना चाहते हैं। ये भी फिक्र रखिए कि ये ज़मीन, जायदाद, मकान, बाग छोड़ तो जाएंगे, इन्हें संभालने वाला भी कोई लायक बना के जाइएगा। मकान बनाने पे सारी मेहनत सर्फ कर रहे हैं, मकीन बनाने पे भी तो मेहनत थोड़ी सी कीजिए। सारी मेहनत, खून पसीना एक, पैसे कमा रहे हैं किस लिए? मकान अच्छा बड़ा वसी होना चाहिए, जमीन जायदाद बाग सब होना चाहिए। इस ज़मीन जायदाद बाग का इदारा करने वाला कौन होगा? मकीन। अच्छा, पैसे कमाए मकान बनाने के लिए आपने नक्शा बनाया, नक्शा बनवाया किसी माहिर से, तलाश किया कि मुल्क में, कंट्री में जो सबसे माहिर हो उससे नक्शा बनवाएं ताकि यूनिक हो नक्शा, जब बने तो यादगार रहे, कोई 100-150-200 बरस तक कि ये फलां साहब का मकान था, क्या उम्दा बनाया था, और मटेरियल कैसा हो, और कॉन्ट्रैक्टर कौन हो, इंजीनियर कौन हो, सब चीज़। इस मकान की तामीर पे जितनी तवज्जो, जितनी मेहनत हो रही है, मकीन की तामीर के लिए और तरबियत के लिए कितनी मेहनत होनी चाहिए? मकान की तामीर तो आप अपनी पसंद से कर रहे हैं, मकीन की तरबियत गैरों की पसंद पर छोड़ दी। तवज्जो है, माहरीन तालीम कहाँ कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं और वो अपने नुक्ते नज़र से जो डिज़ाइन कर दिया उन्होंने सिलेबस, वो आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त ना कि दुनिया में टेररिज्म क्यों फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है? इल्ज़ाम ये है कि मदरसों से फैल रहा है, मदरसे वाले बेचारे तो कंप्यूटर
سے آشنا اب تک نہیں ہے قاعدے سے، ترقی یافتہ ملکوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو کمپیوٹر کے گیمز آ رہے ہیں اگر آپ انہی پہ توجہ کر لیں، چھوٹا سا بچہ، پانچ سال کا بچہ، آٹھ سال کا بچہ، سات سال کا بچہ، دس سال کا بچہ، وہ جتنے کمپیوٹر گیمز ہیں سب میں کہیں نہ کہیں اس کا استعمال، اسلحے کا استعمال، مار دھاڑ ضرور ہے. یہ کون ڈیزائن کر کے بھیج رہا ہے معصوم بچوں کے لیے؟ آپ تو اسٹیٹس سمبل کے طور پر پیسہ کما کما کے بچوں کو کمپیوٹر دیے چلے جا رہے ہیں. جناب والا وہ ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر آئی پیڈ آ گیا، پھر آئی فون آ گیا، پھر کچھ اور آ گیا، اسمارٹ فونز آ گئے، اور جناب والا وہ ساری دنیا اس بچے کے جیب میں ہے، اور اس میں کیا تعلیم مل رہی ہے اسے؟ اس کی تفریح کے کا سر و سامان کیا ہے؟ اس کے لیے ریکریشن کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہمدردی، انسانیت، اخلاق، علم، وفاداری، یہ نہیں ہے عیاری، چالاکی، اس سے مترادف الفاظ ڈکشنری میں ڈھونڈ لیجیے گا. مکروہ الفاظ زیادہ ممبر پہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اسی لیے ہم بہت سے نام استعمال نہیں کرتے ہیں ممبر سے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. توجہ ہے عزیزان گرامی، توجہ ہے. مکان بنانے کے لیے جس طرح آپ مٹیریل تلاش کرتے ہیں اچھے سے اچھا، انجینئر تلاش کرتے ہیں اچھے سے اچھا، اور نقشہ بنواتے ہیں اچھے سے اچھا، اسی طرح مکین کی تربیت کے لیے مٹیریل چاہیے. مکین کی تربیت کے لیے ایک نقشہ چاہیے، ایک نظام چاہیے، ایک نصاب چاہیے. مکین کی تربیت کے لیے اب سمجھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام، توجہ رکھیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کے نام 99 اچھے اچھے نام ہیں، 99 اسماء حسنہ ہیں، جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی یہ عناصر تخلیق پیکر نورانی بشری ہے. انسان کا نورانی وجود، انسان کا روحانی وجود، انسان کا انسانی وجود وہ جن ایلیمنٹس سے تشکیل پاتا ہے وہ یہ 99 ایلیمنٹس ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
دنیاوی ایلیمنٹس یہ، اخروی نورانی روحانی ایلیمنٹس، ایلیمنٹس تو تسامح ہے تعبیر میں. اس تعمیر میں لوہا ہوگا، پتھر ہوگا، پانی ہوگا، سرمٹ ہوگی، بالو ہوگا، مٹی ہوگی، کیا کیا ہوگا. اس تعمیر میں، روح کی تعمیر میں علم ہونا چاہیے، تجلی اس میں علیم، رحم ہونا چاہیے، تجلی اس میں رحیم، رافت ہونی چاہیے، تجلی اس میں رؤوف، حیات کا صحیح پیمانہ ہونا چاہیے، تجلی اس میں مبارک الحی، تدبر ہونا چاہیے، تجلی اس میں مبارک القیوم. یہ جتنے زیادہ اسماء الہیہ کی تجلی روح میں ہوگی اتنی ہی مستحکم عمارت ہوگی. یہ ہیں مکین کی تعمیر کے عناصر. نقشہ کون بنائے گا؟ یہ ایلیمنٹس ملتے کہاں ہیں؟ ایلیمنٹس آئیں گے کہاں سے؟ اس کا بازار بھی کہیں ہوگا، اس کا بیوپار بھی کہیں ہوگا. یہاں میں بازار جس طرح استعمال کر رہا ہوں اس پس منظر میں کچھ ہے بھئی، جہاں بھی خریدنے بیچنے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ کہہ دیتے ہیں بازار، بازار کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ نفس بک رہا تھا، رضا بک رہی تھی، بازار ہے، ایک بہت بہت محترم، بہت مقدس، بہت نورانی، بہت روحانی ملکوتی بازار ہے، ناسوتی نہیں ہے، ملکوتی ہے۔ وہاں نفس بکتا ہے، وہاں مرضیاں قیمت میں ملتی ہیں، رضا حق کے سکے قیمت میں ملتے ہیں۔ توجہ ہے تو بس اس بازار میں، اور وہاں ہے کیا؟ کس بنا پر؟ کس بنا پر ان کا نفس اس لائق ہو گیا کہ حق نے خرید لیا اپنی مرضیاں دے کر؟ کیا تھا ان کے پاس؟ علم تھا، حلم تھا، شجاعت تھی، اخلاقی قدریں اور اوصاف تھے۔ توجہ ہے، وہاں سے ہمیں یہ قدریں ملیں گی، یہ عناصر وہاں سے ملیں گے، اسی لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اب میں ایک بات کہوں، وقت جانے دیجیے، بات سنیے، دیکھیے۔ پھر وہی بار بار مقرر جب بات کہی جاتی ہے تو کسی نہ کسی نئی معنویت کے ساتھ، اس عمارت میں آخر ضرورت ہوتی ہے نا، کسی وجہ سے لوہے کا استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ لوہے کی جگہ لکڑی نہیں لگا سکتے آپ، لکڑی کی جگہ لوہا نہیں لگا سکتے، ورنہ ڈیزائن بگڑ جائے گی، عمارت خراب ہو جائے گی، بھدی ہو جائے گی، بری لگے گی، پائیداری بھی نہیں آئے گی، ہے نا۔ اسی طرح روحانی اوصاف ہیں انسان کے، انسان میں غیظ بھی ہے، غضب بھی ہے، رحمت بھی ہے، رافت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب اوصاف ہیں، وفاداری بھی ہے، اطاعت بھی ہے، سرکشی بھی ہے۔ اس گردن میں خم کیوں رکھا گیا؟ اور ایسا رکھا گیا کہ جب چاہے سخت ہو جائے، جب چاہے نرم ہو جائے، اور اس کی سختی اور نرمی انسان کے ارادے پر موقوف رکھی گئی۔ انسان جہاں چاہے کج کلہی کا اظہار کرے، جہاں چاہے توازو کا اظہار کرے۔ یہ کیوں رکھی گئی؟ یہ کیوں رکھی گئی؟ یہ سب قیومیت حق کے مظاہر ہیں، یہ نظام ہے، یہ مظاہر ہیں۔ باطل اگر سر اٹھانا چاہے تو اس کے مقابلے میں سرکشی ضروری ہے، باطل اگر اقتدار حاصل کرنا چاہے تو سرکشی واجب ہے، حق اگر اقتدار میں ہو تو وفاداری واجب ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے انسان میں صرف خوئے وفا ہی کیوں نہیں رکھی، سرکشی کی خو رکھی ہی کیوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ، بڑے بڑے سوالات کا جواب ہے اس میں۔ اب یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن ہی کیوں نہیں کیا کہ وہ نافرمانی نہ کرے؟ اس نے نافرمانی کا عنصر رکھا ہی کیوں؟ اس نے نافرمانی کا عنصر نہیں رکھا, اس نے اختیار رکھا. اس نے اختیار رکھا, ٹھیک ہے. اختیار رکھنے کے بعد شعور عطا کیا کہ دیکھو حق ہو سامنے تو اس کے وفادار رہنا, باطل سامنے ہو تو سرکشی اختیار کرنا. اب اگر انسان جہاں وفاداری اختیار کرنی ہے وہاں سرکش ہو جائے, جہاں سرکشی اختیار کرنی ہے وہاں وفاداری کا دم بھرے, یہی انسان شیطان کہلاتا ہے. وفاداری کی تقاضا جہاں ہے وہاں وفاداری, جہاں سرکشی ہونی چاہیے وہاں سرکشی. واضح ہے؟ اور اب اس منزل پر آ کر میں ایک جملہ کہوں. ڈیفینیشن کی بحث تو آپ جانتے ہیں, تعریفات مختلف زاویوں سے ہوتی ہیں. آج صرف اس محل پر چونکہ بار بار زبان پر لفظ وفاداری آ رہا ہے اور وفا کا لفظ آ رہا ہے, تو مجھ سے پوچھئے کہ وفا کی تعریف کیا ہے میرے نزدیک. مختلف جہات سے وفا کی تعریف کی جا سکتی ہے. ایک تعریف وفا کی ہے کہ یہ ایک وصف ہے جو روحانی روح کی تعمیر کے لیے حق نے خلق فرمایا ہے, اس کی قیومیت کی ایک تجلی ہے جس کا نام ہے وفا. یہ ایک تعریف. ذرا اور واضح تر تعریف, عہد و پیمان کا پورا کرنا, یہ ہے وفا. ذرا اور واضح تعریف. ایک تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے, علم کے مطابق عمل ہو تو وہ ہے وفا. علم کے مخالف ہو تو سرکشی ہے. توجہ رکھیے گا, بچے اسے نوٹ کر لیں گے اور بعد میں تقاضا کریں گے مجھ سے کہ اس کی وضاحت کیجئے اور میں کروں گا. وفا علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے وفا. علم کی مخالفت کا نام ہے سرکشی. اور خدا کی قسم کسی معصوم کا حوالہ نہیں دوں گا اصطلاحاً, اس اعتبار سے کہ جیسے انبیاء معصوم ہیں, جیسے 14 معصومین معصوم ہیں, ان میں سے کسی کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, میں اس معصوم کا حوالہ دے رہا ہوں جسے معصوم کربلا کہہ سکتے ہیں, محفوظ عن الخطا, محفوظ عن الخطا, محفوظ عن الخطا. میں اس وفادار کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. جس کی شان یہ ہے کہ ہماری تو کیفیت اب یہ ہے کہ جہاں کہیں سامنے لفظ وفا آتا ہے ذہن بس اسی طرف جاتا ہے. جیسے وہ شعر میں نے عرض کیا تھا نا, جس کا مضمون یہ تھا کہ ہر ذہن میں حق کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے اور ہم اس حق کے تصور کو حسین نام دیتے ہیں, اسی طرح ہر ذہن میں اور ہر دل میں وفا کا کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے اور اس وفا کا نام عباس ہے. اجرکم علی اللہ. بس اب سر و سینہ پیٹنے کی جا ہے, 8 محرم ہو گئی, گزر گیا محرم. کس قدر جلد گزر گیا محرم, کس قدر جلد گزر گیا محرم. طاقت نہیں ہے, وقت ختم ہو گیا, مگر حق تو ادا نہیں ہوا. سنیے ایک روایت, شب عاشور, بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے خیمے سے برآمد ہوئیں اور بھائی کے خیمے تک آئیں, دیکھا بھائی حسین
اپنے خیمے میں تنہا ہیں، کوئی نہیں، تنہا ہیں، حسین تنہا ہیں اور تلاوت قرآن میں مشغول ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین اور قرآن، حسین و ذکر حق. حسین کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں جس سے دنیا رمز قرآن سیکھ سکے. جناب زینب نے مشاہدہ فرمایا، بھیا بالکل تنہا ہے، کوئی نہیں ہے آس پاس. بی بی کو ایک عجیب سا احساس ہوا، ایسی مہیب رات میں ہزاروں دشمن ہیں، میرا بھائی تنہا ہے خیمے میں، یہ سب عزیز اور انصار کہاں چلے گئے؟ بی بی کچھ دور چلی تھیں کہ جناب عباس کے خیمے میں دیکھا، بہت چہل پہل ہے، اور عباس کی آواز آ رہی ہے، سنیے گا. بی بی جو ٹھہری تو سنا عباس خطبہ دے رہے ہیں. جناب عباس تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. خدا کی قسم، اللہ اکبر، حفظ مراتب ہے، حسین کے موجودگی میں تو خطبہ نہیں دے سکتے نا، حفظ مراتب، خطبہ دے رہے ہیں. ٹھہر کے غور سے سنا تو جناب عباس کہہ رہے ہیں، سارے بنی ہاشم وہاں اکٹھا ہیں، آقا حسین کے علاوہ تمام بنی ہاشم وہاں اکٹھا ہیں، ہاشمی جوان جو کربلا کے کارواں میں تھے، اور ایک ایک کو خطاب کر کے عباس کہہ رہے ہیں، دیکھو کل کا دن بہت اہم دن. جملہ سننا آقا عباس کا، طویل خطبہ ہے مگر اس میں ایک جملہ یہ، دیکھو اصحاب بھی ساتھ میں ہیں اور ہم بھی ساتھ میں ہیں، اصحاب پھر بھی ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، اس لیے انہیں قربانی کے موقع پر یہ احساس نہ ہو کہ ہم ان کو اپنے سے پہلے قربان کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا پہلے ہم قربان ہو جائیں. کوشش کرنا پہلے ہماری جانے جائیں، اصحاب بعد میں قربان ہوں. بی بی نے سنا اور بی بی کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اشک جاری ہو گئے، دعائیں دیں عباس کو، کس کس طریقے سے جناب عباس پھر ایک ایک کو کہہ رہے ہیں، دیکھو کل کا دن بڑا اہم دن ہے، اور آقا حسین ہمیں ان کی نصرت کرنی ہے، ہمیں مدد کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے. بس ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. بی بی آگے بڑھی، دیکھا ایک خیمے میں اور کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، دیکھا اس خیمے میں حبیب ابن مظاہر ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں اور تمام اصحاب وہاں جمع ہیں. سنا تو بالکل ویسے ہی جملے تھے، حبیب کہہ رہے ہیں سنو کل عاشور کا دن ہے، ہم سب کو معلوم ہے کل فرزند رسول کو ذبح ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اور ان کے ساتھ آنے والے بنی ہاشم میں سے کوئی بچہ بھی ہم سے پہلے شہید ہو جائے. یہ ہے کربلا، یہ ہے تربیت گاہ، دیکھو بنی ہاشم میں سے کوئی بچہ ہم سے پہلے شہید نہ ہو، ہم پر فرض ہے ہم پہلے اپنی جانیں دے دیں. بی بی نے حبیب کی تقریر سنی، بی بی نے عباس کی تقریر سنی، اور اس کے بعد پلٹ کے اپنے خیمے میں جا رہی تھی اطمینان کے ساتھ. اب جو بی بی پلٹی ہیں تو دیکھا حسین اپنے خیمے سے برآمد ہوئے. ایک جملہ ہے تاریخ میں، خدا کی قسم ایک جملہ، اس جملے میں کیا کچھ پوشیدہ ہے. جناب سید الشہداء امام حسین کی نظر بہن کے چہرے پہ پڑی، بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑی، اور نظر پڑتے ہی بہن مسکرا دی. معلوم ہے اس مسکراہٹ پر امام حسین نے کیا کہا ہے؟ کہا بہن زینب جب سے مدینہ چھوڑا ہے
میں نے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ بہن زینب، جب سے مدینہ چھوڑا ہے میں نے تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی بی بی اشکبار ہو گئی اور بھائی کو بوسہ دے کے کہا، بھیا بھیا میں اس وقت بہت مضطرب تھی، اضطراب کے عالم میں خیمے سے نکلی تھی، دیکھا آپ اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے ہیں، اضطراب اور بڑھا، مگر جب میں بھائی عباس کے خیمے کے پاس گئی، میں نے بھائی عباس کی تقریر سنی، پھر میں حبیب کے خیمے کی طرف گئی، حبیب کی تقریر سنی تو مجھے اطمینان حاصل ہو گیا، میرا بھائی تنہا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس گفتگو تمام ہوئی، آپ نے اصحاب کا جذبہ دیکھا، آپ نے انصار کا جذبہ دیکھا، آپ نے عباس کا جذبہ دیکھا، یہی وہ عباس ہیں کہ جب تقریر کر چکے تو اب خیموں میں آئے، اب بہن زینب کے پاس آئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، تمام بیویوں کے پاس گئے، ایک خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بہن ام کلثوم سجدے میں پڑی ہیں اور کہہ رہی، پروردگار میں اپنی خفت کیسے مٹاؤں گی بی بی زہرا سے، کربلا میں ساری مائیں اپنے بچوں کو نثار کریں گی، میں اس دولت سے محروم ہوں۔ جناب عباس وہیں بیٹھ گئے، جب بہن نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا عباس بیٹھے ہیں، کہا بھیا خیر تو ہے؟ کہا بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل میں آپ کی طرف سے فدیہ ہو جاؤں۔ اجرکم علی اللہ، گریہ ہو چکا، اب وقت تمام ہو چکا، بس آخری دو جملے کہہ دوں، جناب عباس کس کس کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں؟ جناب عباس امیر المومنین کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، جناب عباس ام کلثوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، جناب عباس حسین کے دل کا سہارا عباس، حسین کے بازو کی قوت عباس، حسین کے کمر کا سہارا عباس، کتنا بڑا خراج تحسین ہے عباس کے لیے کہ جب عباس نے میدان میں جا کے کہا بھیا آپ پر آخری سلام، تو حسین نے کہا بھیا بھیا تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی، حسین جناب عباس کے سرحانے پہنچے، اور میں جملہ بس عرض کروں اور گفتگو تمام کروں، سارے شہیدوں کے لاشیں خیمگاہ میں لائے تھے مگر عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا، عباس کے لاشے کی جگہ علم آیا جو خون میں جو خون آلودہ تھا، خون عباس کے لہو کے قطرے تپک رہے تھے اور حسین کہہ رہے تھے واہ عباسا، واہ علیہ، واہ محمد۔